دل ان کو پسند عقل ہے ہم کو پسند عشق، ان کو پسند عقل ہے ہم کو پسند عشق، ایک انتخاب ذہن ہے ایک انتخاب دل، ایک انتخاب ذہن ہے ایک انتخاب دل، ان کو پسند عقل ہے ہم کو پسند عشق، ایک انتخاب ذہن ہے ایک انتخاب دل، جو آ گئے یہاں تو کہیں دل نہیں لگا، جو آ گئے یہاں تو کہیں دل نہیں لگا، ایسا کیا ہے آپ نے نشر انتخاب دل، ایسا ہوا ہے نشر یہاں سے نصاب دل، کتنا وہ اپنے دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، کتنا وہ اپنے دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، دل دل ہی میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل، کتنا وہ اپنے دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل۔
بڑا عجیب و غریب شعر ہے یہ آخری، کتنے وہ اپنے دل کا ہے اور کتنا خدا کا ہے، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل۔ یہ ایسا شعر ہے کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو اس کے مطابق اپنے دل میں حساب کرنا چاہیے کہ موقع پر ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دل کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہی پیغام ہے اصل میں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے کتنے ہیں اور اپنے دل کے کتنے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل کی مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی کو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب مجھے ملی جس میں 1950 کے کچھ مسلمانوں کا ذکر تھا، اور پاکستان نیا نیا وجود میں آیا تھا 47 میں، وہاں کے حالات ہندوستان کے انتہائی خراب تھے، مسلمانوں کا رہنا دوبھر کر دیا تھا ہندوؤں نے، یہاں تک کہ کتنے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، مسجد کے امام انہوں نے داڑیاں کٹا لی، چوٹی رکھ لی، اس زمانے کی بات، اپنی جان کو بچانے کے لیے مسجدیں توڑ کر مندر بنا لیے گئے اور وہاں بت رکھ دیے اور ان کی عبادت انہوں نے شروع کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب ان حالات کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، مسلسل بیان کرتے رہے 8 دن تک، اور اس میں یہی ترغیب دیتے رہے لوگوں کو
کہ اب ذہن ہے ایک انتخاب دل، ان کو پسند عقل ہے ہم کو پسند عشق ایک انتخاب.
ورنہ کوشش کرتے ہوئے اپنی جان بھی اللہ کے قرب سپرد کر دیں گے. اور اس ترغیب پر صرف 22 مسلمان ایسے نکلے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اپنا کہ ہم آپ کی ان باتوں پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں. تو حضرت نے ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا, 11-11 آدمیوں کی جماعت میں. مسجد سے باہر نکلے ننگے پیر اور خوب رو رو کے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, عاجز ہیں اور تیرے راستے میں نکل رہے ہیں, ان کی مدد فرما. اور جماعتیں جب تک نظر آتی رہیں کھڑے ہو کر دور تک دیکھتے رہے. پھر ان جماعتوں پر جو گزری وہ ایک الگ کہانی کہ دین کی خاطر انہوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں, یہاں تک کہ ان 11 آدمی رہ گئے 22 میں سے. اور پھر ان 11 میں سے بھی دونوں جماعتوں کے امیر سمیت کچھ آدمی غائب ہو گئے, چلے گئے. اور یعنی ایسی ایسی مصیبتیں انہوں نے سہی. اللہ تعالیٰ ایسی ابتلا میں ہمیں نہ ڈالے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کئی کئی دن کھانے کو نہیں ملا, پینے کو نہیں ملا. ایک ایسی جگہ پر ان کو بند کر دیا گیا کہ جہاں ایک کنواں تھا. پتہ چلا کہ مسلمانوں کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو ہندوؤں نے اسے انہیں کاٹ کر وہاں ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا. اب ان 11 آدمیوں کو بھی وہاں بند کر دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ نہ ان کو کھانے کو دیں گے نہ پینے کو دیں گے, مرمرا جائیں گے, اسی کنویں میں انہیں بھی ڈال دیں گے. اب انہیں پیاس جب لگی تو پانی تو کہیں تھا نہیں, لیکن وہ کنواں تھا. بہرحال کسی طریقے سے اس میں سے پانی نکالا تو وہ بدبودار سڑا ہوا کہ آدمی اس کو نہ پی سکتا نہ کچھ, اس لیے کہ اس میں تو انسانی لاشیں تھیں. لیکن چونکہ ان کے اوپر حالت استرار تھی, کسی نہ کسی طرح سے وہ تھوڑا بہت پانی پیا اور پیاس بجھائی اپنی. تو اس طرح سے وہاں پر جب 3-4 دن گزر گئے, آ کر دروازہ کھولا تو ان کو زندہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے تو اس لیے ان کو چھوڑا تھا لیکن یہ مرے نہیں. میں نے وہاں سے ان کو نکالا اور کہا کہ چونکہ حکومت کا حکم آ گیا اس لیے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, یہاں سے بھاگ جاؤ. جب وہ بےچارے کہیں آگے پہنچے ایک مسجد میں, وہاں کے مسلمانوں نے خود پولیس کو بلا لیا. یعنی ایسے حالات, اور پولیس کو خبر دی کہ لوگ یہ مسلمان کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے. انہیں پولیس والے آئے, ان کو مارا پیٹا, پکڑ کر لے گئے اور دریا پر جو پل تھا وہاں لے جا کر سب کو کھڑا کر دیا. دریا میں اس وقت تو غیانی آئی ہوئی تھی, ان سب کے کپڑے اتروا دیے, مار پیٹ کے ان کو دریا میں ڈال دیا. اللہ کی شان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دریا میں بے ہوش ہو گئے. کس طرح سے, حالانکہ بے ہوش آدمی تو فوراً ڈوب جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے تو اس کو اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. اس میں یہ تیرتے ہوئے کہیں چلے گئے اور وہاں کیکر کا ایک بڑا سا درخت تھا, جا کے سارے وہاں پھنس گئے. اتنے میں پھر ایک شخص کو ہوش آیا تو اس نے آواز سنی, ایک شخص اپنے بچے کو یاد کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی اس وقت اپنی اولاد کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے رو مانگو گڑگڑاؤ, عاجزی کا وقت. بہرحال وہاں سے نکلے. اللہ کی شان یہ ہے کہ کپڑے تو اتروا دیے تھے لیکن ایک ساتھ ہی ایسا تھا کہ اس کی گٹھڑی پیچھے بندی ہوئی تھی. اس گٹھڑی میں کچھ ایک آدھ دھوتی, ایک دو کرتے, پگڑی اس طرح سے تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے کسی طرح سے اس سے صدر پوچھی کی اور پھر وہاں ایک مسجد میں پہنچ گئے. لوگ مسجد میں نہیں گھسنے دیتے تھے ہمیں, تو ہم زبردستی گھس کے ایک جگہ بیٹھ گئے, اپنا ذکر و اذکار شروع کیا. تو وہاں ہی کے مسلمانوں نے پولیس کو اطلاع کر دی کہ کچھ اس طرح کی 11-12 آدمی اور وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور کچھ پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا کوئی مسجد سے باہر نہ نکلے, بس اگر کوئی باہر نکلے گا گولی مار دیں گے. میرا جمعہ کا دن تھا, چونکہ مسلمان دور سے آئے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز ختم ہو گئی یہ لوگ بھی باہر نکلے, اب یہ وہی پولیس والے تھے جنہوں نے دریا میں ڈالا تھا, وہ انہیں دیکھ کے حیران رہ گئے اور کہا کہ بھائی ہم تو تمہیں مارنے کی پوری پوری کوشش کر چکے لیکن تم مر کے نہیں رہتے, لگتا ایسا ہے کہ کوئی طاقت تمہارے ساتھ ہے, لہذا تم ایک سکھ تھا کرتار سنگھ غالباً اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ بس تم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو, اور ہم نے کھلم کھلا دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آدمی دل کی بات پر چلتا ہے تو پھر دین پر قائم نہیں رہتا, لیکن اگر اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ بعض اوقات آزمائش آ جاتی, اگر اس آزمائش پر آدمی پورا اتر جائے تو اللہ کی مدد اپنی کھلی آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ حساب ہے, دل جو ہے ہم اپنے دلی دل میں یہ کرتے رہیں کہ ہم کتنے احکام اللہ کے مانتے ہیں, کتنے اپنے دل کی بات مانتے ہیں, اس کا ہم جائزہ لے لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے اپنے اللہ کے ہیں اور کتنے اپنے آپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق دے. یقیناً اس زمانے پر, اس زمانے میں دین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد دین پر چلے اور انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی, یقیناً وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں دنیا میں زندگی گزار کے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, احسب الناس ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے ایمان لے آئے, وهم لا یفتنون, ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یعنی خالی اتنا کہہ کر کہ بھائی ہم ایمان لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے, کیا ان کی آزمائش اللہ میاں نہیں کریں گے, ایسے چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگ اس کا گمان کرتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ آزمائشیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب لوگ آتے تھے اور بعض یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے, تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض یعنی روایات میں آتا ہے کہ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں آپ سے محبت ہے. کہا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں آپ سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ مصائب جھیلنے کے لیے, مصیبتیں اٹھانے کے لیے, پریشانیوں کے لیے, فقر و فاقہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے اور دین پر چلنا چاہتا ہے اس کی طرف مصیبتیں پریشانیاں ایسے آتی ہیں جس طرح اوپر سے پانی نیچے کو آتا ہے. تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مسلمان ہونا آسان بات نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا, اس لیے ہمیں اسے اسلام کی قدر نہیں. لیکن جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, دوسرے مذہب سے اسلام میں آتے ہیں, انہیں کیا کچھ مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اور کتنے مشاکل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے, یہ وہی جانتے ہیں. آج بھی اس دور میں بعض عیسائی ہندو جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے خاندان ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں اور کس کس مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ کی اس نعمت پر بے انتہا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ اب مسلمان گھرانے بھی اسلام پر نہیں یا نہیں رہنا چاہتے, دین پر چلنا نہیں چاہتے, مشکل انہیں محسوس ہوتا ہے دین پر چلنا اور دین سے ہٹ کر چلنا آسان انہیں لگتا ہے, تو یہ ہماری بدقسمتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. تو بات یہی ہے میرے عزیز بھائی کہ جب تک ہم اس دین کی قدر کریں گے, اللہ کے احکامات کی قدر کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں سر بلند رکھیں گے. اور خدا نہ کرے اگر ہم نے اللہ کے احکام کی جگہ اپنے دل کی بات مانتے رہے, اپنی خواہشوں پر چلتے رہے, ناجائز خواہشات پر, تو یقیناً دنیا تو مل جائے گی, ڈھیر مل جائیں گے سونے چاندی کے, لیکن ایمان کی دولت نہیں ملتی. پھر اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے, راستے میں انہیں دو آدمی ملے, پوچھا تو پتا چلا کہ یہ بھی وہیں جا رہے ہیں. تو آپس میں بات چیت ہوئی, ایک سے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ جا کے ان کا امتحان لوں گا. انہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں, امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں ان سے ایسے ایسے سوالات کروں گا کہ چکرا کر رہ جائیں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے. دوسرے سے پوچھا تو کہا کہ بھائی میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان سے دعا کراؤں گا جا کے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے اور اس کام کے لیے جا رہا ہوں. یعنی میرا مقصد تو مال دولت ہے کہ میں جاؤں اور دعا کراؤں تاکہ خوشحالی کی زندگی ہو. ان دونوں نے پھر ان سے پوچھا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت چھوٹے تھے, بڑی عمر کے نہیں تھے, ممکن ہے 14-15-18 سال کے ہوں, تو بہرحال تم کیوں جا رہے ہو؟ انہیں کہ امیہ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ والے ہیں, ان سے جا کے دعائیں بھی کرائیں گے, ان کی زیارت کو لے کے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی وجہ سے ہم پر اپنا فضل فرما دے, ہم تو اس لیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ تینوں وہاں پہنچے جو بزرگ تھے ان کی خدمت میں, اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے القا فرما دی ان تینوں کی باتیں. تو جو صاحب پیسوں کے لیے جا رہے تھے ان کو تو فرمایا کہ بھائی تمہارے پیروں کے نیچے تو مجھے سونے چاندی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں, یعنی جس مقصد کے لیے تم آئے وہ مقصد تو تمہارا پورا ہو گیا کہ مال و دولت تمہیں خوب ملے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے دل میں یہ سوال سوچ رکھا تھا, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب. اس کو بات بھی بتا دی. اور شیخ کے بارے میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ میرا قدم پوری دنیا کے اولیاء اللہ کے گردنوں پر, حالانکہ اس وقت یہ بچے تھے, بڑے عمر کے نہیں تھے. اور بعد میں پھر یہ جو انہوں نے فرمایا تھا پورا ہوا کہ ایک مرتبہ ممبر پر جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت جوش میں یہ فرمایا کہ میرا قدم دنیا کے اولیاء کی گردن پر. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے بیان میں فرمائی کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا جب انہوں نے حج کے لیے بلایا تو جن ارواح نے حج کرنا تھا سب نے لبیک لبیک کہا, حتیٰ کہ اگر وہ مادر رحم میں تھے یا ابھی جو ہے وہ روح کی حالت میں تھی تب بھی انہوں نے لبیک لبیک کہا, اور جس نے کہا وہ سب قیامت تک حج کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شیخ کی آواز کو بھی پہنچایا, اور اس وقت جو ہے سب نے, بلکہ بعض نے یہاں تک کہا کہ بل اعلی رأسی وعینی, آپ کا قدم ہمارے گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں اور سروں پر. تو اس لیے اولیاء اللہ کے سردار بھی. تو بہرحال ایک بزرگ کی بات یہ ہوئی, لیکن جس نے گستاخی کا ارادہ کیا تھا اس کا حال یہ ہوا کہ بعد میں وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ بیٹھا علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ایک بات درمیان میں آ گئی کہ دنیا کی خاطر ہم جو کچھ چاہیں گے دنیا مل جائے گی, لیکن بعض اوقات آدمی دین کا نہیں رہتا. ایک شعر ہے نا طائف صاحب کا, دنیا پہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو چلے دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا پہ آدمی جب مرتا ہے تو بعض اوقات دین کا نہیں رہتا, لیکن دین پر چلنے سے انشاءاللہ اللہ دنیا سے محروم نہیں فرماتا, اور بالفرض اگر محروم بھی ہو جائیں تو دنیا ہمارا مقصود نہیں. اس دنیا کو تو بالآخر چھوڑ کے جانا ہے. کوئی شخص اپنے ساتھ دنیا لے کے نہیں جاتا, جس طرح سے آتا ہے اسی طریقے سے جاتا ہے, چاہے وہ بادشاہ ہے, وقت ہو کوئی ہو, لیکن آپ دیکھ لیجئے جب وہ مرتا ہے تو کس حال میں جاتا ہے. قسم و برسی کا عالم ہوتا ہے, دنیا میں حکمرانی کرتا تھا لیکن جب مر گیا تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا, اور خالی ہاتھ جس طرح آیا تھا خالی ہاتھ, سارے خزانے جمع کر کے خوب محنتوں سے جو کروڑوں اربوں روپے ڈالروں میں جو جمع کیے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اس کے مال کو جس کا جی چاہے اڑائے, جو چاہے کرے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم تو دوسرے لوگوں کے لیے کماتے ہیں, اپنے لیے نہیں کماتے. ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا پی لیا پہن لیا برابر کر دیا, یا اللہ کے راستے میں جو دے دیا وہ ہمارا ہے, جو چھوڑ گئے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ تو برا سا کا ہے, پھر وہ جو چاہے کریں پھر. تو بہرحال میرے عزیز بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو سب سے بڑھ کر سمجھیں. خوف ہو تو اللہ کا ہو دل میں, ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہو, اور احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ساری دنیا اس کے ماتحت ہو. یعنی اگر جو ہے موقع آ جائے کبھی اس طرح سے، خدا نہ کرے کہ آزمائش کا موقع، اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے اور عافیت والے معاملے فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا ہمیں حکم ملے، تو ہمیں اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ سربلند کرنا چاہیے، اور اس کو سربلند کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سربلند فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے احکام پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لو بھائی.
یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خادم خاص حضرت عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم کے. یہ کیسی شرافت، یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا، خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا، نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا، نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا، نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں.
اس میں اصل میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں. جو لوگ بد نظری کرتے ہیں حقیقت میں وہ رات دن تڑپتے رہتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو آنکھوں کا زناکار، خدا کا نافرمان، ملعون، یہ سارے خطاب اس کی طرف، اور بلا وجہ بد نظری کرتا ہے اور سارا دن ساری رات تڑپتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے سامنے چاہے کوئی کتنا ہی حسین آئے لیکن وہ نہیں دیکھتا. اس نہ دیکھنے کی وجہ سے کچھ وقت تھوڑا سا اس پر گزرتا ہے کہ میں دیکھ لیتا، لیکن بس اس کے بعد ختم. تو ہمارے حضرت والا یہ بات فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ ساری ساری رات تڑپنا یہ زیادہ حماقت کی بات ہے یا تھوڑا سا تڑپ لینا زیادہ بہتر. تو نظروں کی حفاظت سے اگرچہ تھوڑی سی تڑپ تو ہوتی ہے لیکن یہ بھی وقتی بات ہوتی ہے. الحمدللہ پھر جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی دیر کی بھی تڑپ نہیں ہوتی, پھر ایمان کی حلاوت ملتی ہے. اپنی نظروں کی حفاظت سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے, ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اور زیادہ مٹھاس پیدا فرما دیتے. تو اس لیے یہ جو جملہ, یہ جو اشعار ہیں, یہی ہے کہ یہ شیر مردوں کے کرنے کے کام ہیں. نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی باتیں. اور جو آدمی ہجڑا ہو, ہجڑے سے مراد یہ کہ بظاہر ویسے دیکھنے میں مرد ہے لیکن اللہ کے احکام کو توڑ رہا تھا, یہ مرد ہے. جو اللہ کے احکام کو توڑے, اللہ کے حکم کو توڑے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنے نظر کی حفاظت کرو, نیچی کرو نظریں, ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے, جو حکم کو توڑ رہا ہے وہ نر نہیں ہے, جو اللہ کے احکام پر چل رہا ہے وہ مرد. قرآن مجید میں بھی ایسے آدمی کو مرد کہا, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے مرد کیسے ہوتے ہیں, ان کے اوصاف بیان کیے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنا مرد بنائے. ویسے تو دیکھو سبھی کے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ صاحب دل ہیں, صاحب دل ہیں, لیکن صاحب دل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو دل دے. جس نے دل دیا ہے اس کو ہم دل دے دیں تو صاحب دل ہے, ورنہ دیکھنے میں سب کے پاس یہ دل ہوتا ہے. دل تو بکری کے پاس بھی ہوتا ہے, کیا اس کے پاس نہیں ہوتا؟ صاحب دل تو وہ بھی ہوا پھر اس اعتبار سے, لیکن صاحب دل سے مراد وہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں دل دیا ہے ہم اپنا دل اس ذات پر قربان کر دیں تو واقعی پھر ہم صاحب دل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے.
اور اس شعر میں حضرت میر صاحب اور تم نے حضرت والا کے ایک مضمون کو بیان فرمایا. اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے, اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت پہ شعلہ بپا ہے, کہ نام طریقت پہ شعلہ بپا ہے. اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت پہ شعلہ بپا ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں. ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں. ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں. ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں, کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں حضرت میر صاحب دعوں پر کہتا ہوں گا مقطع ہے
خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش تو ہمت سے ہر اس تمنا کا خو کر خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش تو ہمت سے ہر اس تمنا کا خو کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش تو ہمت سے ہر اس تمنا کا خو کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپ یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات
اس آخری شعر میں اصل میں ہمارے مرض کا علاج کیا گیا ہے سارے امراض کا علاج یہی ہے خصوصی طور پر جو ناجائز تمنائیں ہمارے دلوں میں پلتی ہیں کہ جو ہمت جو بھی ناجائز خواہشیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو ہمت کر کے ان ناجائز ارمانوں کا گلا گھونٹ دو اپنی ہمت کے بغیر کام نہیں چلے گا اسباب سارے اختیار کریں دعا بھی کرائیں اللہ سے رو رو کے خود بھی مانگیں اور ہمت بھی کریں جب تک آدمی ہمت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندہ میں نے اس کو طاقت دی ہے ہمت دی ہے سب کچھ دیا ہے اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ بھائی میں کچھ نہ کروں سب کچھ خود بخود ہو جائے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو کبھی آزماتا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے نہ لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے ایسی کوئی بات ہو جائے تو ہمت سے کام لے آدمی اور ہمت سے کام لے کر اس ناجائز خواہش کا گلا گھونٹ دے اس ناجائز ارمان کا خون کر دے تو بظاہر تو بعد میں یا لوگ بھی کہیں گے میاں تم نے اتنا اچھا موقع گنوا دیا، بڑی حسرت دلائیں گے، کہ ظاہر میں تو یہ حسرت کی باتیں ہیں لیکن آخرت میں عشرت کی بات ہے. اس سے دو فائدے حاصل کیے حضرت نے، میر صاحب نے، ایک تو اپنا نام چونکہ ان کا عشرت جمیل ہے تو تخلص اپنا ذکر کر دیا، اور دوسرا یہ کہ حقیقت میں عشرت کی باتیں ہیں، یعنی عیش و عشرت ملے گا. دنیا کے عیش و عشرت کو جو ناجائز ہو اس کو اگر ترک کریں گے تو آخرت کے جو عیش و عشرت ہیں، آرام اور راحت ہیں، انشاءاللہ وہ نصیب ہو. تو دنیا کی تمناؤں کا ہم خون کر دیں گے تو ظاہر میں اگرچہ حسرت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ عشرت ہو جائے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی بندے کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو اس کے تصور میں نہیں ہوگا، تو اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ مجھے کس چیز کے بدلے میں مل رہا ہے، ایسا کوئی عمل تو میں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، فلاں چیز کی خواہش کی تھی، ہم نے دنیا میں تیری خواہش کو پورا نہیں کیا لیکن آج کے لیے اٹھا رکھا تھا. تو اس وقت پھر آدمی حسرت کرے گا، تمنا کرے گا کاش کہ کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان سب کے بدلہ آج عطا فرماتے. تو بات یہ ہے کہ وہاں کا عیش و عشرت کا آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں کے عارضی عیش و عشرت میں آدمی اپنے دل کو نہ پھنسائے. یہ تو عارضی پناہ گاہ ہے ہماری، اور کچھ دن کے لیے، اب پتہ نہیں کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 50، تو اب باقی زندگی کسی کے 10 سال رہ گئے، کسی کے 5 سال، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے لمحات باقی ہیں. تو ہم ابد الآباد کی زندگی کو ضائع نہ کریں اس عارضی زندگی کی خاطر. یہاں کے عیش و عشرت اگر ہیں بھی تو لاموک ہیں. ہم جن عمروں میں پہنچ گئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جوانی سب کیا ہوئی، وہ بچپن کہاں چلا گیا، سب ختم ہو گئے. تو اس طرح جب آدمی گزر جاتا ہے تو وہ سب چیزیں خواب سی لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے جیسے لیکن جو وقت جس پر گزر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو بھائی جو سمجھے ہوئے ہیں ان کی باتیں سمجھ لو، اپنا تجربہ کیوں کرتے ہو، نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. جو تجربے سے گزر گئے ان کی بات مان لو، فائدے میں رہو گے. اپنا تجربہ مت کرو کہ صاحب ہم تو خود کر کے دیکھیں گے، پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے. اس لیے جو لوگ ہمیں، ہمارے بزرگ جو باتیں کہہ گئے یقیناً تجربے کی باتیں، تو انہی سے سنی ہوئی باتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یا پڑھی لکھی بھی باتیں ہوتی ہیں یا کہیں سے سنی بھی ہوتی ہیں، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، اپنے بزرگوں ہی کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال الفاظ بدل جاتے ہیں، میرے اپنی ذاتی بات آ جاتی ہے، لیکن ہوتے اپنے کسی اپنے بزرگ ہی کی بات. تو اس لیے نئے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، جن چیزوں کو انہوں نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، انشاءاللہ بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تعلق بھی نصیب فرمائے، اور اپنے اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عیش و عشرت بھی اور دنیا کی راحت و آرام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری آزمائش ہو. بس اب ذکر کر لیجیے.